تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کی شام کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق شام 5:50 پر اور ہندوستان میں شام 6:20 پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری شام کی نشریات کا دورانیہ 3.5 کا ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6:20 پر اور ہندوستان میں مقامی وقت کے مطابق 6:50 پر شروع ہوتی ہے۔ ہماری یہ نشریات 1 تک جاری رہتی ہیں۔ عزیز سامعین، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehrtv.ir۔ اور اب پیش ہے اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 شہریور، 28 ربیع الاول اور 21 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس شہریور سن 1366 ہجری شمسی کو خلیج فارس میں 2 امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایک لاجسٹک بحری جہاز ایران آجر پر حملہ کیا۔ جنگی محاذوں پر جارے عراقی افواج کی ناکامیوں اور شکستوں کے بعد امریکہ نے صدام حکومت کی حمایت میں 1366 ہجری شمسی کے موسم گرما میں باقاعدہ طور پر ایرانی بحری جہازوں، آئل جیٹیوں اور مسافر بردار طیاروں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ امریکہ کا مقصد جنگ ختم کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ امریکہ کے 2 ہیلی کاپٹروں نے بین الاقوامی سمندر میں بندر عباس سے بوشہر جانے والے ایرانی بحریہ کے لاجسٹک جہاز ایران آجر کو بارودی سرنگیں بچھانے کے الزام میں بغیر کسی انتباہ کے اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ اس جہاز کے 10 دیگر افراد کو امریکی گرفتار کر کے لے گئے۔ 28 ربیع الاول سن 1160 ہجری قمری کو معروف عالم دین سید علی طباطبائی عراق کے شہر قازمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ابو المعالی سے حاصل کی اور علمی مدارج طے کرنے کے بعد درس و تدریس و تالیف و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ان کی مشہور کتاب ریاض المسائل ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہوئے۔ اکیس ستمبر سن 1451 عیسوی کو 15ویں صدی کے مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس اٹلی کے ایک ساحلی شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بحری علوم میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگست 1492 میں اپنے پہلے سمندری سفر کا آغاز کیا اور اسی سال اکتوبر میں بر اعظم امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اکیس ستمبر سن 1897 عیسوی کو معروف مصور عبد الرحمان چغتائی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق عہد شاہ جہانی کے مشہور معمار احمد معمار کے خاندان سے تھا، جنہوں نے آگرہ کے تاج محل، دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعے کے نقشے تیار کیے تھے۔ 1914 میں انہوں نے لاہور سے ڈرائنگ کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران انہوں نے استاد میراں بخش سے خاصا استفادہ کیا۔ 1928 میں مرقعہ چغتائی شائع کرایا، جس میں غالب کے کلام کی مصورانہ تشریح کی گئی تھی۔ یہ اردو میں اپنے طرز کی پہلی کتاب تھی، جس کی شاندار پذیرائی ہوئی۔ ان کے فن پاروں کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں چغتائی پینٹنگز اور عمل چغتائی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ عبد الرحمان چغتائی ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کے افسانوں کے دو مجموعے لگان اور کاجل شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیا۔ اکیس ستمبر 1909 عیسوی کو افریقی ملک گھانا کی تحریک آزادی کے بانی اور معروف سیاستدان ڈاکٹر کوامے انکروما پیدا ہوئے۔ انہوں نے انگلستان کے خلاف گھانا کی تحریک آزادی میں انتہائی فعال کردار ادا کیا۔ 1951 میں ہونے والے پہلے انتخابات میں ڈاکٹر انکروما نے قومی عوامی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے حصہ لیا اور واضح کامیابی کے بعد وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے۔ ان کی قیادت کے نتیجے میں ہی گھانا 1957 میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ 1966 میں جب وہ چین کے دورے پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں جنرل جوزف انکرا نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ڈاکٹر انکروما کا انتقال 1972 میں ہوا۔ اکیس ستمبر سن 1964 عیسوی کو جنوبی یورپ کا ملک مالٹا آزاد ہوا۔ مالٹا پر 1798 میں فرانس کا قبضہ تھا اور بعد میں انگلستان نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1921 میں انگلستان نے مالٹا کی خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن مالٹا کے عوام مکمل آزادی کے خواہاں تھے۔ 1958 میں مالٹا میں تحریک آزادی نے شدت اختیار کی، جس کے نتیجے میں بالآخر 1964 میں مالٹا مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ مالٹا چند جزیروں پر مشتمل ملک ہے جو یورپ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے۔ 21 ستمبر 1994 عیسوی کو فرانس کے اسکولوں میں اسلامی پردہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جمہوری ملک فرانس نے انفرادی اور اجتماعی آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود ایک ایسا قانون وضع کیا ہے جس کے مطابق فرانس میں اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات اسکولوں میں اسلامی حجاب نہیں کر سکتی، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ بعد میں اس قانون کا دائرہ فرانس کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک بڑھا دیا گیا۔ اسلامی حجاب پر پابندی کے قانون پر ایسے وقت میں عمل کیا جا رہا ہے کہ جب فرانس میں ہر شخص کو جب تک کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اپنے دینی عقائد اور اعمال کی انجام دہی میں آزادی حاصل ہے۔ فرانس نے اپنے ان تمام تر دعووں کے باوجود اس اہم اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اکیس ستمبر سن 1832 عیسوی کو برطانیہ کے نامور قصہ گو اور شاعر سر والٹر اسکاٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 2 نومبر 1771 کو ایڈنبرا میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں پولیو ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وکالت پڑھ کر وکالت شروع کر دی۔ ان کو نوجوانی سے ہی شعر و شاعری، تاریخ اور قصے کہانیوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ والٹر اسکاٹ نے عوامی ترانے اور غزلیں جو کاشتکار زبانی گاتے تھے جمع کرنی شروع کی۔ نیز سن 1803 میں ان غزلوں اور ترانوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں شائع کرایا۔ ان کو اسکاٹ لینڈ کے قصائد، عوامی ترانوں اور کلاسیکی شاعری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھیں، اور یہ کلام جمع کر کے انہوں نے اپنے وطن کے ادب کی عظیم خدمت کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد عالمی خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور پروگرام انداز جہاں پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے متعلق ایک ضروری اعلان۔ سامعین، آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو رہی ہیں۔ معاف کیجیے گا، آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو نشریات ختم ہو رہی ہیں۔ 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو پر بند ہو جائیں گی۔ تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے۔ تو 22 ستمبر سن 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات ہوں گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے ان اہم حقیقی امور سے دور ہو جاتا ہے جن کی آرزو اس کے دل میں ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت ہی محدود ہے۔ دیکھنے میں تو وہ 50 سال 60 سال 70 سال نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانی زندگی بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کرنے والے کاموں کی ایک فہرست مرتب کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ اسے کتنا زیادہ کام کرنا ہے۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ زندگی کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان فضول کاموں میں لگ جائے تو پھر وہ کام جو اسے کرنے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور فضول کاموں میں اس کا وقت گزرنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے اور ایک دن دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے، پلانڈ وے میں ایک منصوبہ بند طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے، وہ یہ طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور جو کام کرنا ہے وہ کب کرنا ہے، اور اسے فضول اور لاحاصل کاموں سے پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے، پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ اس جب وہ انسان ایک فہرست تیار کر لے کہ اسے کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اس فہرست کو اس طریقے سے مرتب کرے کہ کس کام کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کو کسی حد تک کامیاب کہا جا سکتا ہے، بصورت دیگر وہ مشغولیات میں اس طریقے سے الجھ جائے گا کہ وہ زیادہ تر ابس اور بیکار کے کاموں میں وقت گزارتا چلا جائے گا اور ایک دن دیکھے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اسی پس منظر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے حقیقی اور مہم کاموں سے دور ہو جائے گا، ایسے کام جن کی آرزو وہ دل میں رکھتا تھا اور اسے وہ انجام نہیں دے پایا۔ عزیز سامعین، صراط مستقیم پر چلنا بہت ہی سخت اور دشوار کام ہے۔ یہ کہنے میں تو آسان ہے لیکن آسان ہے نہیں، بہت ہی سخت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حساب سے زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے والے انسان کے لیے کئی طرح کی مشکلات، کئی طرح کی پریشانیاں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو اس کو نبٹنا پڑتا ہے، ان مسائل کا اس کو سامنا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس انسان کو جو کہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ وہ انسان جو سیدھے راستے پر چلتا ہے انہیں دو طریقے کے بہت ہی سخت مسائل کا سامنا ہے، ان میں سے ایک ہے پیٹ اور دوسرا ہے جنسی مسائل۔ پیٹ اس لیے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ جائے، چونکہ اگر حرام چیز انسان کے پیٹ میں جائے گی تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے اور اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور دوسری مشکل اس کے لیے ہے جنسی مسائل۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر وہ ان کی پیروی میں لگ جائے اور ان کی طرف مائل ہو جائے یا ان پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے پارسا اور عبادت گزار انسان بھی کبھی کبھی برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے، یعنی پیٹ اور جنسی مسائل کو اگر وہ توجہ نہ دے، ان کی جانب غور نہ کرے تو پھر پارسا انسان کے بھی امکان ہے کہ وہ غلط راستے پر نکل سکتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ جنسی بے راہ روی پر بڑھتا ہے اتنا ہی وہ خدا کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان سے وہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، جس طریقے سے مکڑی کا جالہ ہوتا ہے۔ اور آج کی اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں وہ ایک جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر جو انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ شیطان کے جال سے دور ہے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ جنسی بے راہ روی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی زندگی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیٹ اور جنسی بے راہ روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے کہ انسان خود کو جنسی بے راہ و روی سے بچائے۔ جو انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے جائے گا اس کی زندگی کامیاب ہے، اور جو بھی اس میں مبتلا ہوگا پھر اس کی کامیابی بہت ہی مشکل ہو جائے گی، یعنی اس کا پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ وہ قوم جو آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال کی جانب ہدایت پائے گی۔ امام کا مقصد ہے کہ وہ قوم جو رائے مشورے سے کام کرے، اپنے کاموں میں رائے مشورہ کرے، وہ پھر کامیاب رہتی ہے، اور جو اختلافات میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ کامیابی پھر حاصل نہیں کر پاتی۔ اختلافات جہاں انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، وہیں پر یہ اختلافات اور انتشارات قوموں کی تباہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ قومیں اختلافات سے اور انتشارات سے تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر، بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں۔
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
ساختمان دو،
عمارت نمبر 2 یا بلڈنگ نمبر 2۔
ایک، ساختمان یک،
عمارت نمبر 1۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے۔
ممکن است،
ممکن ہے۔
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
این،
یہ۔
فرم،
فارم۔
دانشجو،
طالب علم۔
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے
طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے.
خیلی متشکرم.
بہت شکریہ.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سامعین امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا. اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں.
سلام آقا.
سلام جناب.
سلام، روز بخیر.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے.
بلے می دانم.
جی ہاں میں جانتا ہوں.
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است.
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے.
سلام آقای داوری.
سلام جناب داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر 2 میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر 1 میں ہے.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ 2 میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است.
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو. سامعین آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
سلام آقا.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
بله میدانم.
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامعین داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں. وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر 2 یا ہاسٹل نمبر 2 میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے. طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
یہ لیجیے، یہ بلڈنگ نمبر 2 کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں. آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر 2 کے کمرہ نمبر 12 میں.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسین کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری میلی سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں ہر جارحانہ اقدام کا جواب انتہائی مہلک اور عبرتناک ہوگا دشمنوں کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا انتباہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ کی گئی تو نتائج بہت سنگین ہوں گے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو ٹرمپ کی دھمکی ہندوستان کے وزیر اعظم نے عوام سے ہندوستانی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے پر تاکید کی ہے اور برطانیہ کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا ہے اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر دشمنوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ہر جارحانہ اقدام کا عبرتناک جواب دیا جائے گا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ہفتہ دفاع مقدس کے آغاز کے موقع پر ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی نئی جارحیت کی صورت میں میدان جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کو برتری حاصل ہوگی اور وہ دشمن کو ایک اور تباہ کن اور عبرتناک جواب دے گا سپاہ پاسداران کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاع مقدس کے 37 سال بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج عالمی سطح کی جنگ میں خود کفیل اور دفاعی قوت نیز جنگی تیاری کے میدان میں ایک مؤثر سطح پر پہنچ چکی ہیں جس کے جلوے 12 روزہ دفاع مقدس کے دوران ہر ایک نے دیکھے سپاہ پاسداران کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایران کی عظیم قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ طاقتور سپاہ پاسداران دیگر مسلح افواج کے ساتھ مل کر اپنی جنگی طاقت حملہ آور ہونے کی صلاحیت دفاعی قوت اور اسٹریٹجک صلاحیتوں میں روز بروز اضافہ کر رہی ہے اسلامی جمہوریہ کے خلاف دو مسلط کردہ بھرپور شدید عالمی سطح کی جنگ میں دشمنوں کی شکست اور دیگر سیکورٹی سیاسی اقتصادی نفسیاتی جنگوں اور میڈیا وار میں دشمنوں کی ناکامی نے ثابت کر دیا کہ ایرانی قوم ہوشیاری بصیرت اور مقدس اتحاد کے ساتھ دشمن کی مشترکہ جنگ کے خلاف فولادی قلعے کی طرح کھڑی رہی اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ اسی طرح ایرانی عوام نے ضرورت پڑنے پر کسی بھی جارے اور مداخلت پسند کو ایک بار پھر سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر دشمنوں بالخصوص جعلی اور مجرم صہیونی حکومت اور استکباری اور دھوکے باز امریکی حکمرانوں نے ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کو یا اسلامی جمہوریہ کی سرزمین کو کوئی نقصان پہنچایا تو اسے مسلح افواج وطن کے طاقتور محافظوں بالخصوص بالغ نظر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بروقت فیصلہ کن بھرپور اور پچھتانے پر مجبور کر دینے والے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان منگل کے روز نیو یارک جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے سیاسی مشیر مہدی سنائی نے بتایا ہے کہ صدر مملکت 23 ستمبر کو تہران سے روانہ ہوں گے اور بدھ کی شام کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر مختلف ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم نیز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تحقیقاتی مراکز اور امریکہ میں مقیم ایرانی شہریوں سے ان کی مشترکہ نشستیں ہوں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے سفر میں عائد کی گئی مختلف رکاوٹوں کے باوجود صدر پزیشکیان اور ان کا ہمراہ وقت 12 روزہ جنگ اور ایران کے سلسلے میں مغرب کے دوہرے معیار اور منافقانہ رویے کا پردہ فاش کرنے کے لیے ڈپلومیسی اور ذرائع ابلاغ سے گفتگو کا بھرپور استفادہ کرے گا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل نے یورپی ٹرائیکا کے بغیر سوچے سمجھے اقدام کے جواب میں آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون معطل کر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹریٹ کے اعلامیے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی زیر صدارت اس کونسل کا اجلاس ہوا جس میں خطے کی صورتحال اور حسینی حکومت کی مہم جوئی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ موجودہ حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ان بعض ممالک کے اقدامات کا بھی جائزہ لے لیا جو انہوں نے فوجی کاروائیوں اور پابندیوں کے شعبوں میں انجام دیے ہیں۔ اس ملاقات میں ایران کے جوہری مسئلے کے تعلق سے 3 یورپی ممالک کے غیر منطقی اقدامات پر بھی غور کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون اور مسئلے کے حل کے لیے منصوبے پیش کرنے کے باوجود یورپی ممالک کے اقدامات ایجنسی کے ساتھ تعاون کی راہ کو عملی طور پر معطل کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کی موجودہ طالبان انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس واپس نہ کی گئی تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کابل کی طالبان حکومت کو بگرام ایئر بیس واپس نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی ایسی حالت میں دی ہے کہ دہشت گردی کے تعلق سے امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ حکومت افغانستان کی بگرام ایئر بیس میں دوبارہ امریکی فوجیوں کو تعینات کرنا چاہتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت بگرام ایئر بیس اس لیے بھی دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ یہ ایئر بیس اس جگہ سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ٹی وی کے ذریعے قوم سے اہم خطاب میں عوام سے ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی شام قومی ٹی وی کے ذریعے عوام سے خطاب کیا۔ ان کے خطاب کا بڑا حصہ ملک کو ہر لحاظ سے خود کفیل بنانے، ہر چیز ملک کے اندر تیار کرنے اور سودیشی یعنی ملکی چیزیں خریدنے استعمال کرنے کی تاکید پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر بنی ہوئی چیزیں خریدنا اور استعمال کرنا ہر ہندوستانی کا مزاج ہونا چاہیے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ عوام کو ہر خریداری میں ملکی مصنوعات کو ترجیح دینا اصول بنا لینا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ملک کی سبھی ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ ہندوستان کی خود کفالت اور اقتصادی ترقی میں تیزی لانے کے لیے مقامی پیداوار اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز بھی ہم ملک کے اندر بنا سکتے ہیں اس کو ملک کے اندر بنانا چاہیے۔ مسٹر مودی نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ 22 ستمبر کا سورج طلوع ہوتے ہی جی ایس ٹی اصلاحات نافذ ہو جائیں گی، جس سے چھوٹے اور درمیانی طبقے، کسانوں، نوجوانوں، خواتین، دکانداروں، تاجروں اور کاروباری حضرات سمیت ملک کے سبھی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نئی اصلاحات کے تحت روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء 5% اور دیگر اشیاء پر 18% جی ایس ٹی لگے گی۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک فوجی آپریشن میں کم سے کم 7 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اعلان کیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کے اس آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں 3 افغان باشندے اور 2 خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ آخری اطلاع ملنے تک ڈیرہ اسماعیل خان میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کا کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ دوسری طرف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ پاکستان کے قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق صوبہ پنجاب کے علاقے خانیوال اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء، خیموں، کمبلوں، مچھردانیوں، فولڈنگ بیڈ اور دیگر امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرین کو مجموعی طور پر 36,000 خیمے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے 17,000 کشتیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر جارے سینی حکومت کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 65,283 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید 75 افراد شہید اور 304 زخمی ہوئے ہیں۔ ان شہدا میں سے 5 امدادی مراکز میں شہید اور 24 دیگر زخمی ہوئے، کہ جس کے بعد خوراک کی تلاش میں قطاروں میں کھڑے فلسطینیوں کی کل تعداد 2,523 اور زخمیوں کی کل تعداد 18,473 ہو گئی ہے۔ رواں سال 18 مارچ سے غزہ کی پٹی پر جارحیت کے نئے مرحلے کے آغاز سے اب تک 12,724 افراد شہید اور 54,534 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہدا سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جب سے آپریشن طوفان الاقصی شروع ہوا ہے اب تک شہدا کی کل تعداد 65,283 اور زخمیوں کی تعداد 1,66,575 تک پہنچ گئی ہے۔ دریاسنا سینی ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سینی میڈیا نے رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھ گئے، تنازع کو کم کرنے کے لیے کسی بھی سفارتی کوشش کی اہمیت دو چندہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ امریکی منصوبے میں سابقہ تجاویز سے مختلف شکیں شامل ہو سکتی ہیں جو براہ راست مذاکرات کے عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ صہیونی میڈیا نے بتایا کہ بنیامین نتنیاہو کی کابینہ کو حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کے اہل خانہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے، جو اپنے بچوں کی واپسی کے لیے فوری معاہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ عالمی بلاغیاتی ذرائع کے مطابق کینیڈا کے وزیراعظم مارک کرنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اسی طرح آسٹریلوی حکومت نے بھی فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم کیریر اسٹارمر نے بھی اعلان کیا ہے کہ برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ تسلیم کر لینے سے آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ بقول ان کے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ خبر رساں ذرائع نے مقبوضہ علاقوں میں دو راکٹ داغنے جبکہ اشدود کے علاقے میں سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا کہ اشدود کے قریب خطرے کے سائرن بجنے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں دو راکٹ فائر کیے گئے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے غزہ پٹی کے اندر سے دو راکٹ داغے جانے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ راکٹوں کو روک لیا گیا ہے۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ فلسطینی مجاہدین صہیونی حکومت کی فوج کی جارحیت کے آغاز سے ہی غاصبوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، متعدد کارروائیوں میں انہیں بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ جاپان میں منعقدہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایک فلسطینی رنر نے مقابلے میں اپنی شرکت کو امید و استقامت کا پیغام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی دشمن کے حملوں کے دوران 800 سے زائد فلسطینی کھلاڑی شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 300 کھیلوں کے مراکز اور اسٹیڈیم کو تباہ کر کے قبرستانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں جبکہ صہیونی حکومت تقریباً 2 سال سے غزہ میں اپنی جارحیت اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، فلسطینی رنر اور فلسطین کے واحد نمائندے محمد دیویدار نے ٹوکیو میں اپنے ہونے والے 20ویں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کی اور اس بات پر زور دیا کہ اس مقابلے میں ان کی موجودگی بذات خود ایک فتح ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹوکیو میں ہونے والے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 800 میٹر کے ابتدائی راؤنڈ میں ہی فلسطین کے محمد دیویدار مقابلے سے باہر ہو گئے، وہ اپنے گروپ میں آخری نمبر پر رہے۔ 24 سالہ فلسطینی رنر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود ان مقابلے میں شرکت کے لیے 2 گنا کوشش کی اور انہیں اس عالمی پلیٹ فارم پر فلسطینی پرچم کو بلند کرنے پر فخر حاصل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلی سے خبروں کا آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ہمارا آخری پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے حق میں یوں کہا جائے یا کہا جائے کہ مخالفت میں، وہ قرارداد تو یہ تھی کہ ایران پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی، ان کو جو معلق کیا گیا تھا، معطل کیا گیا تھا ایٹمی معاہدے کے تناظر میں، وہ معطل پابندیاں جو ان کی تعطیل جو ہے وہ مزید آگے بڑھے یعنی پابندیاں ایران پر عائد نہ ہوں, لیکن 9 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ پاکستان, چین, روس اور الجزائر نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جن میں ایک جنوبی کوریا بھی شامل تھا جس نے یہ قرارداد پیش کی تھی. اب اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد صورتحال کیا ہے, کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ایران پر, علاقے کی صورتحال پر, اور جو اسنیپ بیک میکنزم ہے جس کی مدت جو ہے کہا جاتا ہے کہ 27 ستمبر کو ختم ہوگی, اس کے بعد مغربی ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیاں 28 ستمبر سے دوبارہ لاگو کی جائیں جو سلامتی کونسل نے معطل کر دی تھی. آج کے پورے پروگرام میں ہم اسی موضوع کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد ایران کے خلاف پاس کی گئی ہے, اور پھر دیکھنا ہے کہ 28 ستمبر کو امریکہ اور یورپی ممالک مل کر ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکنزم کس طرح سے فعال کرتے ہیں اور کس طرح ایران پر دوبارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ پابندیاں آپ کے ذہن میں رہیں کہ جب سے اسلامی انقلاب اسلامی جمہوری ایران میں آیا ہے تب سے ایران پر کسی نہ کسی بہانے سے مسلسل پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں, اور ایران اب تک ان کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرتا آیا ہے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. یہ اسنیپ بیک میکنزم کیا ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور کیوں اتنا زور دے رہے ہیں اس اسنیپ بیک میکنزم کو فعال کرنے کے بارے میں, اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں.
اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کو جاری رکھنے سے متعلق قرارداد منظور نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 9 ارکان نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خاتمے کی توسیع کے حق میں ووٹ دینے کے بجائے مخالفت کی. صرف 4 ارکان نے حمایت کی جبکہ 2 نے ووٹ دینے سے گریز کیا. 19 ستمبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنوبی کوریا کی جانب سے قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا تاکہ اسنیپ بیک میکنزم کو ملتوی کرتے ہوئے ایران پر عائد سلامتی کونسل کی پابندیوں کو لوٹانے کا راستہ فی الحال بند کر دیا جائے. اس قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹوں کی ضرورت تھی جس کے حق میں چین, روس, پاکستان اور الجزائر نے ووٹ ڈالا, لیکن برطانیہ, فرانس, امریکہ, سیرالیون, اسلوونیا, ڈنمارک, یونان, پاناما اور صومالیہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا, جبکہ گیانا اور جنوبی کوریا نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. ووٹنگ کے موقع پر امریکی مندوب ڈوروتھی شی نے اس قرارداد کے منظور نہ ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور ایران پر ایٹمی معاہدے پر عدم پابندی کا الزام عائد کیا. برطانوی مندوب باربرا ووڈ وارڈ نے ووٹنگ کے بعد اس قرارداد کی عدم منظوری کو اسنیپ بیک میکنزم کو فعال کرنے کی جانب اہم قدم قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے 28 اگست کو سلامتی کونسل کو اطلاع دے دی تھی کہ ایران ان کے بقول دانستہ طور پر اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. امریکہ اور یورپی ممالک کے ایران مخالف دعوے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ جب امریکہ 2018 میں ایک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ جامع ایٹمی معاہدے سے نکل گیا تھا اور یورپی ممالک نے بھی اس کے بعد منافقانہ رویہ اپناتے ہوئے ایک جانب ایران کے مطالبات پورے کرنے کے دعوے کیے, تاہم عملی طور پر ایران پر مسلسل پابندیاں عائد کر کے کھل کر امریکہ کا ساتھ دیا, جبکہ ایران نے جامع ایٹمی معاہدے میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا تھا. ایران اور اس کے حامی ملکوں کی جانب سے سلامتی کونسل میں اسنیپ بیک میکنزم کے حوالے سے منظور ہونے والی قرارداد پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فوکونگ نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ٹرائیکا حالات کی کشیدگی میں اضافہ کرنا چاہتی ہے اور یورپی ممالک یہ بھول بیٹھے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا فریق امریکہ تھا اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے ایران پر فوجی حملہ کر کے مذاکراتی عمل کو بگاڑ دیا. چین کے مستقل مندوب نے زور دے کر کہا کہ بیجنگ اسنیپ بیک میکنزم کو مسترد کرتا ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی اقدام سفارتکاری کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. روس کے نمائندے ویسیلی نبنزیا نے ایران پر امریکہ اور یورپی ممالک کے دباؤ اور سلامتی کونسل کی پابندیوں کو لوٹانے کی دھمکی کو گنڈا گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی ٹریکر کو ایٹمی معاہدے کی کوئی فکر نہیں. انہوں نے جنوبی کوریا کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں ووٹنگ میں خود کوریا کی عدم شرکت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ تعجب اس بات پر ہے کہ جنوبی کوریا نے مغربی ممالک کے تباہ کن رویے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اس قرارداد کی منظوری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل نے گفتگو اور اجتماعی فیصلے کا موقع برباد کر ڈالا. امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ٹریکر نے عقل مندی کے بجائے کشیدگی میں اضافے، دباؤ اور تفقہ ڈالنے کے راستے کا انتخاب کیا جو ان کی غلط بیانی اور منافقت کا پردہ فاش کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں نے ثابت کر دیا کہ سفارتکاری نہیں کشیدگی میں اضافے کے خواہاں ہیں اور اب انہیں اپنے بنائے ہوئے بحران کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی.
اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حسین کنانی مقدم صاحب. بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید.
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں میزبان کی خدمت میں، آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں اور تمام دیکھنے
والوں. جی بہت شکریہ. اور بیلجیم سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب فیصل خان صاحب نے، یہ بھی بین الاقوامی امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. فیصل خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب، آپ کے سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے.
جی بہت شکریہ فیصل خان صاحب پروگرام جوائن کرنے کا. میں آغاز کروں گا ڈاکٹر حسین کرانی مقدم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بالآخر جو ہے وہ سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد پاس ہو گئی، 27 ستمبر تک کا وقت ہے، اور اگر اس دوران کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہ ہوئی، کوئی معاہدہ نہ ہوا، تو 28 ستمبر سے اسنیپ بیک میکنزم، یہ امریکہ اور مغربی ممالک اس کو فعال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ مجموعی صورتحال کو پہلے میں چاہوں گا، کیسے دیکھتے ہیں اسنیپ بیک میکنزم کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرے گا؟
جیسا کہ خبروں میں بھی آیا ہے، جو یورپی ٹرائیکا ہے اس نے اسنیپ بیک میکنزم سے فائدہ اٹھایا. یہ جامع ایٹمی معاہدے یا جے سی پی او اے میں اس کو رکھا گیا تھا، اور جیسا کہ ہمارے سیاسی حلقے میں جیسا بتایا جا رہا تھا، اس کے برخلاف یہ مکمل طور پر مغربی اور یورپی ممالک کے حق میں تھا، اور حتیٰ چین اور روس بھی اس کو جو ہے وہ ویٹو نہیں کر سکتے. یہ ایک میکانزم ہے جو 6 قراردادیں تھیں جو 22-31 کو وہ دوبارہ لوٹا سکتے ہیں، یعنی اسی کے تحت، اسی میکانزم کے تحت. اب انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور جو قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے سلامتی کونسل میں، جو جنوبی کوریا نے پیش کیا تھا کہ اس کو جو ہے مؤخر کر دیا جائے، کہا یہ گیا تھا قرارداد میں اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن اسی ٹریگر میکانزم نے اس بات کی اجازت دی کہ اس طرح سے جو ہے وہاں پر ووٹنگ ہوئی کہ روس اور چین جو ہے اس کو ویٹو نہ کر پائیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 9 نے اس کی مخالفت کی اور 2 نے اس میں جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لیا ووٹنگ میں، اور نتیجہ یہ رہا کہ اب یہ ٹریگر میکانزم جو ہے یہ فعال ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپیوں نے ایک طرح سے جامع ایٹمی معاہدہ اور جے سی پی او اے کو ختم کرنے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور اب جو ہے اس موضوع پر اب کوئی کسی بھی طرح کی گفتگو یا مذاکرہ نہیں ہوگا، اور ان کا یہ اقدام جو ہے وہ جو ہے جامع ایٹمی معاہدے کے برخلاف تھا، باوجود ہے کہ ایران نے اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا. اور یہ جو قراردادیں ہیں سلامتی کونسل کی، اگر یہ واپس لوٹ آتی ہیں تو اس کی سیاسی اور بین الاقوامی جو ہے اثرات اس کے سامنے آئیں گے. یورپ نے جو امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو اقدامات کیے ہیں، اور یہ جو قرارداد، یہ جو ٹریگر میکانزم کے سے جو محدودیتیں ایران پر لاگو ہونے والی تھیں، یہ پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کی محدودیتیں یہ لوگ پہلے ہی مغربی اور یورپی حکام، امریکی اور یورپی حکام جو ہیں پہلے ہی یہ ایران پر مسلط کر چکے تھے اور لاگو کر چکے تھے ایران کے خلاف. جب ٹرمپ نے جامع ایٹمی معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے جو، انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے یہ اس طرح کے جامع ایٹمی معاہدہ کچھ ایسا ہے کہ اس کی ریڈ لائن جو ہے معین نہیں ہے اور یہ جامع نہیں ہے ان کی نظر میں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اور تیسری بات یہ کہ اور ایران کی جو کوششیں ہیں مزاحمت محاذ کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی اس میں کوئی کسی محدودیت کا ذکر نہیں کیا گیا, تو اس لیے ہم جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں. لیکن اب یورپ کا آپ دیکھیں, اپنی منطق جو یورپیوں کی ہوں, تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کا ہزینہ کیا ہے, یعنی کیا اس کی قیمت وہ چکائیں گے, اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں ابھی یہ جو انہوں نے کام کیا ہے, ایک تو اس کا ایک نتیجہ یہ سامنے آئے گا جو انرجی کی جو سیکیورٹی ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. باب المندب اور جو ہے اس وقت ایران کے اختیار میں ہے, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگر یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ٹریگر میکانزم, تو پھر ایران کی جو یورینیم افسودگی کا جو معاملہ ہے, پھر اس کو جو ہے یہ محدود کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. اور ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اور یورپ کے درمیان جو ہے سفارتی اور سیاسی جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں, جو یورپی جو سفارتکار ہیں وہ ایران سے نکل جائیں اور ان کو ایران سے نکال دیا جائے. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ یورپی کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں.
میں چلوں گا فیصل خان صاحب کی جانب. فیصل خان صاحب, اس جامع ایٹمی معاہدے میں جو 2015 میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہوا, اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی حریف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور اسنیپ بیک میکنزم استعمال کیا جا سکتا ہے. ایران نے تو اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا, اس کا عراق کا بھاری پانی کا ایٹمی ری ایکٹر بند کر دیا گیا, جو یورینیم کی افسودگی تھی اس کو 3.67% تک لانے کی بات کی تھی, ایران نے وہ بھی کیا. اس کے علاوہ اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے بعد جو شرائط تھی جامع ایٹمی معاہدے میں ان کو پورا کیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ, جس کے صدر باراک اوباما نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے, اگلے صدر ٹرمپ نے آنے کے بعد اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا, یعنی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی. پھر تین یورپی ملکوں نے, فرانس, جرمنی اور برطانیہ نے امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بھی اپنے کسی بھی وعدے پر اپنے عمل نہیں کیا جو جامع ایٹمی معاہدے میں دیا گیا تھا. ایران کو صرف لالی پاپ دیے گئے, وعدے کیے گئے, عمل نہیں کیا گیا. تو کیا جس فریق نے ایٹمی معاہدے پر عمل کیا تھا وہ جو ہے وہ نقصان اٹھائے, یا جنہوں نے اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا وہ جس پر عمل کیا ہے جس نے اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں؟
دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر جو پابندیاں, جو عارضی نرمی کی جو قرارداد آئی تھی, اس میں جو توسیع کرنے کی جو قرارداد کو جو انہوں نے مسترد کیا ہے, بنیادی طور پر یہ مکمل جو ہے سارا اگر آپ دیکھیں تو یہ بدنیتی پر ہے. میں اسے انتہائی صاف اور بالکل مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک غیر منصفانہ اور انتہائی متعصبانہ فیصلہ ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, یہ جو جے سی پی او اے کی جو معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے کے اندر یہ بات بالکل واضح طے تھی جو آپ نے کہی کہ اگر کوئی فریق اگر اس کے اندر کوئی خلاف ورزی کرے. اب ایران نے تو خلاف ورزی کی کچھ نہیں, لیکن باوجود اس کے ٹرمپ نے آ کے اس کو بالکل یک طرفہ طور پر, یعنی ٹرمپ نے اس پہ کوئی بات بھی نہیں کی. یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ان تمام ممالک کو بلاتے اور ایران کو بھی بلاتے, اور اگر ایران کے خلاف اگر کوئی نان پولیفریشن کی اگر کوئی ایسی بات سامنے آئی تھی تو اس کو ڈسکس کیا جانا تھا سفارتی سطح کے اوپر, لیکن انہوں نے یک بجنبش قلم جسے کہتے ہیں انہوں نے خسے تنسیق اس پہ لگا دیا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا بنیادی طور پر یہ اصل میں اس میں اگر دیکھا جائے جو مطلب استعمال کیا نا متعصبانہ, ایک مسلم دنیا کے ساتھ ایک تعصب والا جو کردار جو انہوں نے ادا کیا ہے 22-23 کی اس قرارداد کو جو انہوں نے ویٹو کیا ہے, اس سے بالکل ایسا ہی واضح ہوتی ہے چیز. اچھا پھر دوسری اس میں ایک چیز ہے کہ ایران نے بارہا یہ کہا ہے کہ بھائی وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی طرف وہ نہیں جا رہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آ جائیے آپ تھوڑا سا چلے مان لیے بات, بھائی ایران ابھی تو IAEA کے معاہدے میں بھی ہے, وہ آتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں ہر چیز ہے, IAEA کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود یہ کر دیا گیا, امریکہ بہادر نے کیا. یہ دیکھیے ان کی بدنیتی ہے. یہ اب دیکھیں اس میں یونان ہے, پاناما ہے, سیریلون, سلووینیا اور صومالیہ, ان سب نے یہ جو ہے مطلب ان کے جو ٹکی ٹومی ممالک ہیں یہ بڑی تین طاقتوں کے, امریکہ, فرانس, برطانیہ کے, انہوں نے اس کے پیچھے جا کے وہ بس جسے کہتے ہیں کہ ایک قطار کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس طرح کی ان کی حرکتوں سے یہ جو سارے معاملات ہیں دنیا میں, ایک سفارتی جو کوششیں ہوتی ہیں کسی بھی معاملات کو حل کرنے کے لیے, اس کے اندر تو آپ نے ایک راستہ کھول دیا خرابی پیدا کرنے کا. یہ سنیپ بیک میکانزم جو ہے اس کی تو شروع سے مخالفت کی تھی، چین نے بھی کی تھی، ایون رشیا نے بھی کی اور ملکوں نے بھی کی جو غیر جانبدار ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے خلاف جو ہے آہستہ آہستہ یہ کہیں نہ کہیں بدنیتی سے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پس منظر میں آپ دیکھ لینا، ابھی وہ چابہار کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، وہاں بھی انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے. تو یہ سارے معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے فیصلے تمام بدنیتی پر ہیں، اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرامن سفارتکاری کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے اس کو سخت نقصان پہنچے گا.
جی فیصل خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں نہایت مثبت نظر آتا ہے. سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر ہے اس وقت پاکستان، اس نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا چین، روس اور الجزائر کے ساتھ. اور جب ایران پر جا رہی ہے تو ہی تو پاکستان جو ہے وہ ایران کے پیچھے بھرپور طریقے سے کھڑا تھا. تو ایران کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیے، کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار جو ہے بالکل مناسب ہے، بہتر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایران جو ہے ہمارا ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پڑوس بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بین الاقوامی معاملات میں جو بھی ہوتے ہیں تعلقات، ان کا ہمارا جغرافی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہے اور چلنا چاہیے. دیکھیے، میں اگر تھوڑی سی کھل کے بات کروں، ایران کے ساتھ چلنا اور ایران کے معاملات کو دوام اور استحکام دیکھنا خود پاکستان کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آؤں گا جناب ڈاکٹر کرانی مقدم صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں قاہرہ کے اندر ایک تین فریقی اجلاس ہوا جس میں آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پر ایران کا معاہدہ ہوا ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ. تو لیکن وہاں پر وزیر خارجہ نے شرط عائد کی تھی کہ اگر اسنیپ بیک میکنزم فعال کیا گیا تو اس معاہدے کو ہم ختم کر دیں گے. اور اب جناب کاظم غریب آبادی نے بھی، ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بھی، اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران اس معاہدے سے نکل جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، ہم ٹریگر میکانزم کے استعمال کے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی جو ہے طریقے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک ٹریگر ہے. اس ٹریگر کے مقابلے میں ایران نے جو قاہرہ میں بیٹھ کر جو معاہدہ کیا وہ بھی ایک اقدام تھا، اور وہاں پر بتایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے ایران. وہاں پر بحث یہ ہوئی، پہلے ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وہ بند ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک روزانہ کھلا ہوا تھا، لیکن اور گنجائش تھی کہ اس کو کسی نتیجے تک پہنچا دیا جائے. اور وہاں پر یہ تھی کہ جو بوشہر میں ایٹمی پلانٹ کا جو فیول ہے وہ آئی اے ای کی نگرانی میں جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور تو ان کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے وہاں پر کچھ اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کے انسپیکٹرز کی موجودگی میں. ایک حصہ یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے انسپیکٹر آئیں اور جن مراکز پر بمباری کی گئی ایران میں وہاں پر دیکھیں، اس کی صورتحال کا جائزہ لیں، اور 460 کلو یورینیم جو تھا ایران کے پاس، اس کی صورتحال کہاں ہے، وہ کہاں گیا، وہ آنا چاہ رہے تھے یہاں پہ، دیکھنا چاہ رہے تھے. اور ایران کے وزیر خارجہ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر ٹریگر میکانزم ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کا امکان بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا، اور ہم ایجنسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعاون پھر ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. پھر یہ کہ ایجنسی کو، آئی اے ای اے کو مذمت کرنا چاہیے تھی اس اقدام کی جو امریکہ نے انجام دیا، ایٹمی مراکز پر اس نے حملہ کیا. اگر کہیں پر جو ہے وہ اس طرح کا اقدام کہیں اور ہوتا ہے دنیا میں تو فوراً جو بورڈ آف گورنرز ہے فوراً جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کرتا ہے، شدید ترین مذمت کرتا ہے. یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ کہ اسرائیل کے جو کہ این پی ٹی معاہدے کا بھی جو ہے رکن نہیں ہے، اس کے پاس ایٹمی اسلحے ہیں، وہ کسی بھی طرح کا انسپیکشن جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ہے. کیوں امریکہ؟ کیونکہ اس کی پشت پناہ ہی کرتا ہے. اور ایران جو ہے واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایٹمی اسلحہ نہیں بنانا ہے، ہمیں ایٹمی اسلحوں کی تیاری ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مکمل جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن ہے. لیکن لیکن مغربی اور یورپی جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے یہ ایٹمی معاملے کو ایک بہانہ بنایا ہے, یہ کوئی ان کا موضوع نہیں ہے. اصل جو ان کی مشکل ہے وہ اسلامی نظام ہے, جیسا کہ رہبر انقلاب نے بھی اشارہ فرمایا ہے اس کی طرف, اور بارہا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلامی نظام کے خلاف حد اکثر پابندیاں ہوں, حد اکثر اس کے اوپر دباؤ ہو, اور اندر سے جو ہے وہ ان کو بغاوت پر عوام کو اکسایا جائے. یہ ان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ. اب یہ جو گزشتہ جو صورتحال پیش آئی اس میں بھی یہی تھا کہ ہم جو ہیں وہ پابندیاں لگائیں ایران کو, ایران کے اوپر سخت سے سخت فشار دباؤ ڈالیں, پریشر بنائیں, عوام جو ہیں وہ تنگ آ کر کے حکومت کے خلاف اور نظام کے خلاف جو ہیں وہ میدان میں آ جائیں. یہ ان کا مقصد رہا ہمیشہ. دیکھیں یہ جو گزشتہ جو مارکا تھا 12 روزہ جو مارکا ہوا, اس میں ایران نے جو جس طریقے سے جوابی کارروائی کی اس میں اسرائیل کا دم نکل گیا تھا اور وہ بالکل کچلا جا رہا تھا ایران کے میزائلوں کے تلے, لیکن امریکہ فوراً جو ہے وہ میدان میں آیا اور اس نے ایک طرح سے صہیونی حکومت کی خاطر ایک طرح سے خودکشی کی میں کہوں گا. اور اب اس وقت جو ہے صورتحال ایسی ہو گئی ہے امریکہ کے مقابلے میں کہ
صحیح. فیصل خان صاحب, معزز مہمان نے ابھی اشارہ کیا جناب رافائل گروسی صاحب کی جانب, آئی اے ای اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور ایران کے اندر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ رافائل گروسی نے اس دوران بہت ہی منفی کردار ادا کیا ہے ایران کے حوالے سے. انہوں نے جو دورے کیے ایران کے ایٹمی تنصیبات کے, ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہوئیں, انہوں نے مبینہ طور پر اس کی اطلاعات امریکہ اور اسرائیل کو فراہم کی, اور اسی کا شاخسانہ تھا کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر جارحیت کی. تو رافائل گروسی آئی اے ای اے کے اس کردار کے بارے میں, ایران جو آئی اے ای کی نگرانی میں کام کر رہا تھا ایک رکن ملکی ہونے کی حیثیت سے, اس کے خلاف اس قسم کے اقدام کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے رافائل گروسی صاحب کی جو سابقہ اگر آپ دیکھیں ان کو, ان کی سابقہ جو حرکات و سکنات ہیں اس حوالے سے وہ انتہائی مشکوک ہیں, اور یہ صرف ایران ہی کی بات نہیں ہے, یہ کچھ ایک دو اور ممالک ہیں جنہوں نے اس حوالے سے پہلے بھی اس پر انگشت نمائی کی تھی کہ ایران کے حوالے سے کچھ ایسی رپورٹس جو ہیں دی جا رہی ہیں جن میں کہ حقائق کو کہیں توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ایران کے اوپر باقاعدہ ایک جارحیت بھی ہوئی. لیکن اب یہ تو جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے, اور جو غیر جانبدار ممالک ہیں اور جو اس تمام صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو امریکہ اور یہ تین یورپی ممالک جو اس وقت کرنے جا رہے ہیں ایران کے آڑ لے کر, یا ایران کے گرد جو ایک سرکل جو ٹائٹ کر رہے ہیں, یہ اس کا معاملہ یہ صرف ایران تک نہیں رہے گا, اس سے اور بھی بہت سارے ممالک جو ہیں اس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جو رافائل گروسی صاحب کی جو حرکات تو ہیں, لیکن چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا, جیسے کہ ابھی آپ کے ایک اور میزبان جو ہیں انہوں نے بات کہی, مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ آئی اے ای کے جو بورڈ ہے اس کو تو کم از کم اس کے اوپر کوئی ایک لب کشائی کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے معاملات کو پروڈیوس کیا ہے, اور جو جس طرح انہوں نے قرارداد کو ویٹو کیا ہے اور بڑے واضح طور پر مطلب کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی اے ای کی جو اہمیت ہے اس کو کم کیا گیا ہے. مطلب یہ تو ایک ایسا ہو گیا کہ مطلب پھر آئی اے ای کے بورڈ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ جہاں امریکہ بہادر اگر کہہ دیں, یا برطانیہ یا فرانس اگر مل کر کہہ دیں کہ فلاں جو ہے ملک جو ہے نان پولیفریشن کر رہا ہے, یا فلاں نے جو کیا کہتا ہے یورینیم افزودہ کر لیا ہے, یا فلاں نے جا کے اس کو اوپن مارکیٹ میں یورینیم بیچ دیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو اس کے خلاف آپ کاروائی کرنے کا راستہ کھول دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی اے ای کی جو بورڈ کی جو اہمیت ہے اس کو بھی ختم کیا گیا, اس کے اوپر خود آئی اے ای کو نوٹس لینا چاہیے, کم از کم کہنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. اب دیکھیں نا, امریکہ نے ایران کے خلاف اس کو کر کے ویٹو کر کے امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کا انڈیا دیا ہے, اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس ایرانی کمپنیوں کو اور ایرانی شخصیات پر بھی پابندی لگا دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے, اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں جناب عراقچی صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اگلے ہفتے وہ نیو یارک میں شاید اپنے جو ہے ہم منصب جو ہے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے اور اس معاملے کو اٹھائیں گے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ معاملہ اگر نہ اٹھا اور یہ 28 تاریخ تک ایسا گیا تو پھر یہ خود بخود ہی جو ہے مطلب یہ سینکشن لگ جائیں گی, تو اس میں پھر ایران کے لیے بھی مسئلے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اس اگلے مہینے تک اس پہ ضرور پیش رفت ہونی بہت ضروری ہے.
جی بہت شکریہ فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پھر مہمانوں کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں اٹمی معاہدے اور قرارداد 2231 کے تحت منسوخ شدہ پابندیوں کو واپس نافذ کرنے پر مبنی یورپی ٹرائیکا کے اقدام کو غیر قانونی, ناقابل جواز اور اشتعال انگیز قرار دیا گیا ہے. اس بیان میں آیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بے بنیاد دعووں کے سلسلے میں کڑی تحقیق ہونی تھی, اور اس کے بدلے میں ایران پر عائد سلامتی کونسل کی پابندیوں کو جو سن 2006 سے لے کر 2009 تک عائد ہوئی تھیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور یہ طے تھا کہ ستمبر 2025 میں ایران کے ایٹمی پروگرام کا موضوع سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا جائے گا. وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپی ممالک نے ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم ایسی حالت میں فعال کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ جب ایران کی ان ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل نے فوجی حملہ کر ڈالا کہ جن کی آئی آئی اے کڑی نگرانی کر رہی تھی. اس بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں نے اقوام متحدہ کے منشور کو پاؤں تلے رون ڈالا, عالمی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. لیکن ان سب کے باوجود برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے نہ صرف ان جارحیتوں کی مذمت نہیں کی بلکہ انتہائی غیر منصفانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ایران کے خلاف پابندیاں لوٹانے کی کوشش شروع کر دی. ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید آیا ہے کہ یورپی ملکوں نے ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے تعاون کو نظر انداز کیا اور ایران کی جانب سے سفارتکاری کے تجاویز کو ٹھکرا دیا, جس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یورپ شروع سے ہی اپنے ناپاک سیاسی عزائم کے در پہ تھا. وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ سلامتی کونسل کے فیصلے نے سلامتی کونسل کی ساکھ کو پہلے سے زیادہ کمزور اور سفارتکاری اور عدم پھیلاؤ کے سسٹم کو پوری طرح متاثر کر دیا ہے. دوسری جانب ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی پر ردعمل دیتے ہوئے عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ قاہرہ معاہدہ معطل کرنے کا عندیہ دیا ہے. کاظم غریب آبادی نے انتباہ کیا کہ اگر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی معطل شدہ پابندیاں 27 ستمبر 2025 تک دوبارہ نافذ ہوئیں تو ایران اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان قاہرہ میں طے پانے والا معاہدہ فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا. کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ تاہم اب بھی ایک ہفتے کا وقت باقی ہے کہ سفارتی اقدام کے ذریعے پابندیوں کی واپسی کو روکا جا سکے. ان کے مطابق اگر اس دوران کوئی بامانہ اقدام نہ ہوا تو معاہدے کا خاتمہ ایک لازمی اور منطقی فیصلہ ہوگا. انہوں نے یاد دلایا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے قاہرہ معاہدے پر دستخط کے بعد واضح کر دیا تھا کہ ایران کے خلاف کسی بھی مخاصمت آمیز اقدام کو اس معاہدے کی معطلی تصور کیا جائے گا.
میں چلوں گا فیصل خان صاحب کے جانب. فیصل خان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے ایران کے اندر سن 1979 سے, تب سے مختلف بہانوں سے یہ پابندیاں ایران پر عائد کی جاتی رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسنیپ بیک میکانزم جو ہے وہ ایک نیا بہانہ ہے ان کے پاس ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مختلف بہانوں سے مختلف شعبوں پر پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں, تو کیا اگر بالفرض ایران ان کی باتیں قبول کر لیتا ہے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے یا دیگر مسائل کے حوالے سے, تو کیا مغرب اور امریکہ صرف اسی پر رکیں گے, مزید مطالبے نہیں کریں گے جن میں میزائل پروگرام بھی شامل ہے اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں؟
بالکل 100% بلکہ 200% میں سے کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور ایران کو اس مطالبے کو نہیں ماننا چاہیے. دیکھیے, یہ اسنیپ بیک میکانزم کو جو فعال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے جیسے میں نے کہا کہ بڑے اثرات آئیں گے, اور یہ تو سمجھ نہیں رہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید ایران کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی میزبان نے بھی کہا, دوسرے ہمارے مہمان وہاں پر موجود ہیں, کہ یہ جو عراق میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے اندر تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں جو آج تک میں ابھی دیکھ رہا ہوں ساری دنیا میں جو خبریں آ رہی ہیں مختلف سفارتی ذرائع سے, تو اس سے تو یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ جو غیر جانبدار جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملات اگر درست نہیں ہوتے تو پھر ایران کو حق ہے کہ وہ آئی اے ای کے اس سے نکل جائے. دیکھیں, یہاں پر ایک بات اور میں آپ بتا دوں, یہ شاید لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو یورپی ممالک نے جو اسنیپ بیک چیکنگ لگائی ہے, جو لگائے کچھ لگایا نا میکانزم, جو چیک ہم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جو ڈھکوسلا ہے یہ بس ایک, اور کچھ نہیں ہے. اس کا بنیادی طور پر یورپی ممالک کو اس کا کوئی قانونی حق نہیں ہے, یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے, اس غیر قانونی غیر آئینی. اور اس حوالے سے آپ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے آپ ریمارکس دے سکتے ہیں. اس ریمارکس کے اندر بھی کہا گیا کہ اس قسم کی جو بین الاقوامی معاملات ہیں اس کے اندر کئی ممالک کو اس طرح اپنے طور پر یہ ایک معاملات کو اپنے طور پر فیصلہ کرنا جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اس قسم کے فیصلے ہیں وہ عالمی ادارے اور عالمی جو عدالتیں ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ان کے تناظر میں کیا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی بالکل درست ہے, یہ امریکہ جو ہے اور تین چار جو یورپی ممالک ہیں در حقیقت یہ جو ہے یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے معاملات کے خلاف ہے. اور ابھی آپ نے جیسے کہا انہوں نے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات کیے گئے ہیں, اور یہ آپ کو شاید پتا ہوگا, آپ کے ضرور علم میں ہوگا کہ آج سے تقریباً 2005 کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو میں نے متعارف کرایا تھا کہ ایک اسلامی جو ہے ایک نظام مختلف جو ممالک ہیں جس کے اندر خاص طور پہ میں نے ایڈوائز کیا تھا کوئی ایران بھی ہونا چاہیے, ایران کو پہلے لیا جائے, ایران کو, مصر کو, سعودی عرب کو اور ترکی کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے درمیان باہمی طور پہ اسٹارٹ یہاں سے لیا جائے, تھم ان کا بنایا جائے, اس کے بعد جو ہے یہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو خیر چلیے وہ معاملہ اس وقت اگر نہیں ہو سکا تو اب اگر یہ کوششیں جو شروع ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران ایک مضبوط اسلامی ریاست ہے اور اس سے جو ہے ان تمام جتنی بھی اسرائیل سمیت جو دوسری جو ریاستیں ہیں غیر مسلم جو اسلامی روایات کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی ہیں یا جو استعماری قوتیں ہیں ان کو ایران کی بڑھتی ہوئی قوت سے بہت بڑا خطرہ ہے, لہٰذا وہ ایران کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں انہی نت نئے بہانوں سے.
فیصل خان صاحب آخر میں ایک منٹ ہمارے پاس ہے, آپ کس طرح خلاصہ کرنا چاہیں گے؟
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جناب یہ ان کو کرنا چاہیے, ایران کے پاس یہ حق ہے. اور کیونکہ دیکھیے اگر اقوام متحدہ کی اگر یہ معاملہ اگر فعال ہو جاتا ہے تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 6 سابقہ قراردادیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی, جس سے ایران کے خلاف جو ہے تیل, بینکاری اور دفاعی شعبے میں نئی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر یہ نہیں مانتے اس طرح, اگر ایران کو تنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس حق ہے کہ وہ NPT سے علیحدہ ہو جائے اور جو ہے اپنے لیے جو ہے اپنے دفاعی طور پر جس طرح وہ مناسب فیصلہ سمجھتے ہوں ایران کو چاہیے وہ کرے.
صحیح, بہت بہت شکریہ جناب فیصل خان صاحب, آپ نے بیلجیم سے میں جوائن کیا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حسین کرانی مقدم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے اور یقیناً اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ کون اس وقت جو ہے وہ ظلم کی طرف کھڑا ہے اور کون جو ہے انصاف کی طرف کھڑا ہے, اور وہ ایران کے جس نے اب تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے IAEA کے ساتھ تعاون کیا تھا, اس تعاون کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی طاقتوں نے خاص طور پر امریکہ نے ایران کی پرن ایٹمی تنصیبات پر جارحیت کی اور اس کو نشانہ بنایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اپنے مسلمہ حق سے دستبردار نہ ہو, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری دوسرے ممالک کو خاص طور پر امریکہ اور یورپی ممالک کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ظلم نہ کریں بلکہ حق کا ساتھ دیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։